الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہر روز ایک نئی خبر سننے کو ملتی ہے جس سے دل کو شدید صدمے سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور یقیناً یہ ہر شخص کی کیفیت. لیکن اتنی بات بھی ہے کہ آدمی اپنے اعمال کو درست رکھے. ہمارے ایک بزرگ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری دنیا بھی ہاتھ سے چلی جائے لیکن اللہ راضی ہو تو پرواہ نہیں، لیکن ساری دنیا ہاتھ میں ہو اللہ ناراض ہو تو کس کام کی؟ آخر قیامت بھی ایک دن آئے گی تو سبھی کچھ ختم ہو جائے گا، باقی رہنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے. ہم میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی طریقے سے مرنا ہی ہوں، لیکن جو زندگی کے اوقات ہیں انہیں صحیح مصرف پر خرچ کرنا چاہیے. یعنی اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال انسان اختیار کرے. جو امور ہمارے اختیار میں ہیں، کم از کم ان کی حد تک تو یقینی طور پر آدمی وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتے ہو، اور جو ہمارے اختیار میں نہیں تو اس پر یقیناً صدمہ تو ہوتا ہے لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. بعض چیزیں جب اختیار میں نہیں ہے تو اس میں صدمہ بھی کرنا بیکار. البتہ امور اختیاریہ میں یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے کام انجام دیں جس سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہوں، اپنی زندگی کو درست کریں، آخرت کی فکر ہو اور اللہ رب العزت کا استحضار ہو ہر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ جب ہم نے ایسا کر لیا اس کے بعد پھر اللہ کے حوالے، پھر چاہے ہمارے لیے دنیا رہے نہ رہے اس کی پرواہ نہیں، بس اللہ تعالی اگر راضی ہیں تو انشاءاللہ سارے معاملات درست. لیکن اللہ تعالی ہی ناراض ہیں تو پھر ساری دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہمارے کسی کام کی نہیں. جو دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان کا بھی تعلق اس بات سے ہے کہ ہم، کیونکہ اسلامی تعلیمات ایسی ہیں اصل میں کہ زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات نہ ہوں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان ہدایات پر بغور نظر رکھیں اور ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. شریعت نے نہ تو کھانے سے منع کیا ہے، نہ پینے سے منع کیا ہے، نہ پہننے سے منع کیا ہے، بلکہ شریعت نے تو واضح طور پہ فرمایا کہ کلو اشربو، کھاؤ پیو، لیکن ولا تسرفو، اسراف نہ کرو. کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے. تو کھانے پینے میں بھی ایسا اسراف کہ جس سے کھانا ضائع ہو، تمہارا مال ضائع ہو، یہ سب فضول خرچی، اس سے بچو. اسی طریقے سے لباس کا معاملہ، اسی طرح دیگر چیزوں کا معاملہ ہے، سب میں معاملہ یہ ہے کہ کھانے پینے پہننے سے شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ رب العزت نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا، یہ انسانوں ہی کے لیے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ بلکہ فرمایا قل ہی للذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے یہ سب انسانوں ایمان والوں کے لیے ہیں، زینت کی چیزیں اور یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا میں ایمان والوں کے لیے، لیکن خالصتا یوم القیامہ، اور خاص طور پر اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن ہوں گے، یعنی یہاں ممکن ہے کہ بعض کو بعض چیزیں نہ ملیں، لیکن آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص اپنی راحت کے لیے، اپنے آرام کے لیے اچھا لباس اگر پہنتا ہے تو ممانعت نہیں ہے، اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے تو ممانعت نہیں ہے، بس صرف یہ اس سے بچے کہ آدمی فضول خرچی نہ کرے، اسراف میں داخل نہ ہو۔ وہ چیز لباس کے بارے میں بھی یہ تعلیم ہے، کھانے پینے کے بارے میں بھی ایسی تعلیمات ہیں، تو آدمی اگر تھوڑا سا غور کرے تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن و حدیث سے مل جاتی ہیں۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اب لباس کے پہننے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے پہن لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کے لیے اصول متعین کر دیے، اگرچہ کوئی خاص لباس متعین نہیں کیا کہ تم یہ لباس پہنو اور یہ نہ پہنو، لیکن کچھ اصول بتا دیے، ان اصول کی روشنی میں اب جس کا جو جی چاہے لباس پہنے۔ چنانچہ فرمایا کہ کچھ شرائط ایسی ہیں جو قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لباس کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ساتر ہو، یعنی ستر پوشی کرنے والا ہو، اگر لباس ایسا ہو کہ جس سے ستر پوشی کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو اصل لباس ہی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ مرد ہوں یا عورتیں، چونکہ دونوں کے لیے لباس کا جو مقصد ہے وہ ساتر ہونا ہے، اور حدود ستر کی دونوں کے لیے الگ الگ ہے، مرد کے لیے تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ ساتر جگہ سے چھپانے والی جگہ ہے، اس لیے یہاں پر تو ایسا لباس نہیں چلے گا کہ باریک لباس پہن لو، یہاں تو موٹا لباس پہننا پڑے گا، ڈھیلا لباس پہننا پڑے گا، چست بھی نہ ہو تاکہ مقصد حاصل ہو جائے۔ ایک اصول بیان کر دیا کہ ساتر، ستر پوشی کرنے والا ہو، اب ہر وہ لباس جس سے ستر پوشی حاصل ہوتی ہے وہ جائز، لہذا اس سے پتہ چلا کہ اتنا تنگ نہ ہو جس سے آزائے مستورہ نظر آئیں، تو یہ ستر کے خلاف ہوگا، اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے ستر پوشی نہ ہو سکے، ورنہ یہ ستر کے خلاف ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ بتا دی، سردی گرمی سے بچانے والا لباس، شریعت نے منع نہیں کیا اگر اوپر کرتا ململ کا پہنا ہوا ہے آدمی مرد نے خاص طور پہ، کیونکہ میں آج کچھ باتیں مردوں سے کے لباس سے متعلق عرض کروں گا، انشاءاللہ عورتوں سے متعلق جو لباس کی بات ہے وہ بعد میں پھر کسی وقت سے ہی۔ تو مرد اگر جو ساتر حصہ ہے ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ، اگر انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو چھوٹا بھی نہیں ہے، تنگ بھی نہیں ہے، باریک بھی نہیں ہے، تو یہ لباس پہننا جائز۔ اب اوپر اگر کوئی حصہ ایسا ہے ململ کا کرتا ہے جس سے بدن بھی چھلکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اسی طریقے سے ناف سے نیچے گھٹنوں سے نیچے کا جو حصہ ہے اگر وہ شلوار سے اس سے جسم چھلک بھی رہا ہے تو بھی مرد کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مرد کے لیے جو ستر کا کی حدود ہیں اس میں لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ستر پوشی کے مقصد کا مقصد پورا نہ ہوتا ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ساتر ہونے کے ساتھ ساتھ لباس ایسا بھی ہو کہ جس میں مشابہت نہ ہو کفار کے لباس کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی قوم میں شمار ہوگا، اس لیے یہ چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، سب چیزوں میں، کیونکہ یہ تو عام بات آپ نے بیان فرمائی من تشبہ بقوم فہو منہم، لیکن خاص طور پر لباس کا تو چونکہ اثر ہوتا ہے طبیعت پر، فوجی لباس اگر کوئی پہن کے آ جائے اس کا طبیعت میں اثر اور ہوگا، پولیس کی وردی کوئی پہن لے اس کا اثر اور ہوگا، اور خدا نہ کرے مرد ہو کے زنانہ لباس پہن لے اس کے اثرات اور ہوں گے، اور عورت ہو کے مردانہ لباس پہن لے اس کے اثرات اس پر اور طرح کے ہوں گے۔ تو ہر ایک لباس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ صاحب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو صرف مولویوں نے ویسے ہی بڑی تنگ نظری کر رکھی ہے اور صاحب لباس کو حدود اور قیود میں بند کر دیا، ورنہ شریعت نے تو ایسی کو قید نہیں لگائی۔ لیکن ایسی بات نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون ہوگا۔ ایک دن بہت قیمتی جبہ پہنا آپ نے، جبہ پہن کے جب واپس گھر پر آئے اس کو اتار دیا اور فرمایا کہ آئندہ کبھی یہ جبہ میں نہیں پہنوں گا۔ فرمایا کہ جبہ پہن کر تو مجھ میں تکبر سا پیدا ہونے لگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض لباس ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے جسم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے ذہن پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، معاشرت میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، کردار پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اثرات لباس اپنے اندر رکھتے ہیں، اس لیے لباس ایسا نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے پہن لے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی کچھ حدود و قیود ہیں۔ ان میں ایک سب سے پہلے میں نے بتایا کہ ساتر، ستر پوشی کرنے والا لباس، اور دوسرا یہ کہ اس میں مشابہت کفار کی نہ ہو۔ اب دو باتیں الگ الگ ہیں، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک چیز ہے مشابہت اور ایک چیز ہے تشبہ، دونوں میں فرق ہے۔ تشبہ کا مطلب یہ ہے کہ بتکلف اپنے آپ کو کافروں جیسا بنانا، بتکلف ان کا لباس پہن کر ان جیسی شکل و صورت بنانا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا کہ صاحب میں اب ان جیسا نظر آ رہا ہوں، یہ تو ناجائز اور حرام ہے بالکل۔ یعنی اس طور پر کوئی لباس آدمی پہنے تاکہ میں ان جیسا نظر آؤں، تو شریعت نے اس سے تو بالکل منع کیا، یہ تو بالکل ناجائز اور حرام۔ البتہ اگر کسی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں، لیکن کوئی لباس اس نے پہنا اگرچہ اس میں مشابہت ہے، نیت نہیں ہے لیکن اس کی ان جیسے نظر آنے کی، تو اگرچہ مشابہت ہونے کی وجہ سے یہ بھی مکروہ ہے لیکن حرام بہرحال نہیں۔ دونوں میں فرق، تشبہ یہ ہے کہ بتکلف آدمی ان جیسا لباس پہنے، وہ تو ناجائز اور حرام، اور مشابہت یہ کہ نیت نہیں تھی ایسی لیکن ان جیسا نظر آتا ہے، تو بہرحال مشابہت ہونے کی وجہ سے مکروہ یہ بھی ہے۔ یعنی بچنا اس سے بھی چاہیے جس حد تک ہو سکے، لیکن اگر کسی نے پہن لیا تو بہرحال حرام نہیں، ناجائز نہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا لباس بھی نہ پہنے کہ جس میں ان کی مشابہت ہوتی ہو۔ وہ ہمارا لباس پہننا پسند نہیں کرتے، ہم جیسے نظر آنا نہیں چاہتے، تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ان جیسے نظر آنے کی کوشش کریں یا ان جیسا لباس پہنیں؟ یہ غیرت دینی کے بھی خلاف ہے، اور جو ہے وہ ویسے بھی غیرت کے بھی خلاف۔ اس لیے ہر اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سردی گرمی کا معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی لباس پہنتا ہے، سردی کا موسم ہے کہ گرم لباس پہنے، تو گرم لباس پہننے پر کوئی قید نہیں ہے، بس اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ وہ چست نہ ہو، چھوٹا نہ ہو، بالکل تنگ نہ ہو، اس سے گریز کرتے ہوئے سردی گرمی کے لباس، سردی کے اعتبار سے یا گرمی کے اعتبار سے کوئی مرد اگر ایسا لباس پہنتا ہے تو اس میں بھی شرن کوئی قباحت نہیں۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے منع کیا گیا کہ وہ عورتوں جیسا لباس پہنے یا اپنی شکل و صورت ویسی بنائے، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس کی ممانعت ہے کہ وہ مردوں جیسی شکلیں بنائے یا مردوں کا لباس پہنے، مردوں کے جوتے پہنے، یہ جائز نہیں ان کے لیے، اس سے ہی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، مردوں والا لباس پہنو، جو عورتیں ہیں وہ اپنی عورتوں والا لباس پہنے۔ اسی طریقے سے سرخ لباس یعنی بالکل سرخ لباس پہننا مردوں کے لیے، یہ بھی جو ہے بعض نے مکروہ تحریمی فرمایا، حرام کے قریب قریب۔ البتہ اگر آمیزش ہے، دھاریاں پڑی ہوئی ہیں، یعنی سرخ اور سفید ہے، بالکل سرخ نہیں ہے، تو اس میں حرج نہیں، لیکن اگر بالکل کامل سرخ ہے تو مرد کے لیے پھر ایسا لباس پہننا جائز نہیں، کیونکہ یہ مشابہت ہو جائے گی عورتوں سے۔ عورتوں کے لیے سرخ رنگ یا اس قسم کے کلر جو ہیں ان کو پسند بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے خاص بھی ہیں، اس لیے مردوں کو ایسے لباس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر سرخ رنگ میں کوئی آمیزش کر لے، اس میں دھاریاں بیچ میں ہیں یا کچھ اور، تو اس میں پھر حرج کی بات نہیں ہے، اس کی گنجائش کسی حد تک موجود ہے۔ تو ان چیزوں سے کا خیال رکھتے ہوئے آدمی کو لباس پہننا چاہیے۔ اب اس کے بعد آدمی اگر کوئی قیمتی لباس پہنتا ہے تو قیمتی لباس پہننے کی بھی گنجائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایسا قیمتی جبہ پہنا کہ اس زمانے میں اس کی قیمت 2000 درہم تھی. تو اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو وہ قیمتی لباس بھی پہن سکتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کے لیے اتنا گھٹیا لباس پہننا اور جو ہے سستا لباس پہننا جائز نہیں ہے کہ جس سے لوگ اس کو مفلس سمجھیں، فقیر سمجھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس نے ایسا ہی لباس پہنا ہوا تھا جو بالکل گھٹیا تھا. آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اونٹوں کے بھی ریوڑ ہیں اور بکریاں بھی ہیں اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. چونکہ اس زمانے میں مال اسی طور پہ ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تجھے چاہیے کہ اپنے اس مال کا اثر اپنے لباس پر بھی ظاہر کرے. مطلب یہ کہ دیکھ کر معلوم ہو کہ بھائی اللہ نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو پہننے میں کوئی حرج نہیں. اس سے پتا چلا قیمتی لباس بھی اگر کوئی شخص پہنتا ہے، نیت درست ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنی آرام کے لیے، اپنی راحت کے لیے اگر کوئی قیمتی لباس پہنے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے آدمی استطاعت سے بڑھ کر قیمتی لباس بھی نہ پہنے. استطاعت تو میری یہ ہے کہ میں 500 روپے والا لباس پہنوں، لیکن قرض لے کے میں نے 5000 روپے کا لباس سلوایا شوق میں، تو فرما یہ بھی صحیح نہیں. اپنی استطاعت کے مطابق پیر جو ہے اتنے پھیلاؤ جتنی تمہاری چادر ہے، ورنہ پھر اس سے فقر پیدا ہوگا اور آدمی کے اندر اور زیادہ پھر ہوس پیدا ہوتی چلی جائے گی، اس کا کوئی علاج نہیں. اس لیے جس طرح مالدار آدمی کے لیے بالکل گھٹیا لباس پہننا یہ جائز نہیں، اسی طریقے سے جس کے پاس استطاعت نہ ہو اس کے لیے بہت قیمتی لباس پہننا یہ بھی جائز، اس سے منع فرمایا. تو بہرحال اور اسی طرح سے ایسا لباس پہننا جس سے فخر ظاہر کرنا مقصود ہو، ریاکاری مقصود ہو، نام و نمود ہو کہ لوگ دیکھتے پوچھیں بھی کہاں سے کپڑا لیا، بڑا قیمتی لباس ہے، تو آدمی اپنا فخر ظاہر کرے کہ صاحب یہ 5000 روپے گز کا ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے یا میں نے دبئی سے خریدا ہے یا میں سنگاپور سے لایا ہوں، تو یہ صرف نام و نمود کے لیے لباس پہننا یہ بھی جائز. اسی طریقے سے مردوں کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ جس سے ٹخنے چھپ جائیں. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے پاجامہ ہو، چاہے وہ چادر ہو، تہبند ہو، یا کوئی جبہ ہو جو پہنا ہوا ہے جسم پر، کہ وہ ٹخنوں سے نیچا ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنے چھپ جائیں، تو فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں سخت وعید بیان فرمائیے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جس کا حصہ جو ہے کپڑوں کا وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، بخاری شریف میں یہ حدیث. اس لیے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، ایسا لباس پہننا بھی جائز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو نماز میں ہے، نماز کے علاوہ جیسا لباس پہن لو، ایسا نہیں. چاہے آپ نماز میں ہوں، نماز سے ہٹ کر ہوں، ہر حال میں آپ کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے. اور بات یہ ہے جب ہمیں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے قول سے بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کے اعمال سے محبت ہونی چاہیے، آپ کے لباس سے بھی محبت ہونی چاہیے. آپ نے جو حکم دے دیا ہم اس پر عمل کریں. ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اور طریقے ہیں، کفار کے لیے اور طریقے ہیں، ہمارے لیے فخر کی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اس لیے چاہے آدمی پینٹ پہنے، چاہے آدمی پاجامہ پہنے، اس میں اہتمام کرے کہ وہ چاہے نماز میں ہو غیر نماز میں ہو، یہ لباس کی سنت اور لباس کا وہ ہے طریقہ ہے کہ لباس ٹخنوں سے اوپر، یہ نہیں ہے کہ نماز کے لیے آئے تو اوپر چڑھا لیے اور جیسے نماز ختم ہوئی تو نیچے کر لیے، یہ نہیں، یہ درست نہیں یہ طریقہ. تو ایسا لباس پہننا یہ بھی جائز نہیں. البتہ اگر بعض لوگ ایسے ہوں، بعض لوگوں کے پیٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، توند نکلی ہوئی ہوتی ہے زیادہ، اور کپڑا ٹھہرتا نہیں ہے، باندھتے تو بےچارے اوپر ہیں لیکن نیچے ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں، یہ معذور لوگ، ان پر کوئی گناہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اوپر ہی باندھتا ہوں لیکن کپڑا ڈھلک کر نیچے آ جاتا ہے اور ٹخنے پھر چھپ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اجازت ہے، یعنی تم معذور ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے جسمانی حیثیت ایسی ہے کہ لباس اس کے ٹکتا نہیں ہے اور نیچے آ جاتا ہے تو وہ معذور ہے، اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں. اور بعض حضرات یہ بھی فرمایا کہ اگر تکبرن نہ ہو تو گنجائش ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے. لیکن محتاط علماء کا قول اور فتویٰ اسی پر ہے کہ چاہے تکبر کی بات ہو یا غیر تکبر کی بات ہو، نیچے لٹکانا جائز نہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، اب کون سمجھتا پھرے گا کہ اس نے تکبرن جو ہے لٹکایا ہوا ہے اور اس نے جو ہے ویسے ہی لٹکایا ہوا، اس کے دل میں تکبر نہیں ہے صاحب اور ویسے ہی لٹکا لیا، اب اس کی تحقیق کون کرے گا؟ یہ تو ایک پوشیدہ امر ہے۔ اس لیے اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تکبر کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا لباس جو ہے وہ نصف ساق پر ہوتا تھا، آپ کی چادر جو ہے وہ ٹخنوں سے بہت اوپر ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً تکبر سے خالی تھے، اس کے باوجود آپ کی جو چادر تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی، تو ہم میں سے کون آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب میرے جو لباس ہے وہ ٹخنوں سے نیچے، میں نے تکبراً نہیں کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرے پاس ایک نوجوان بچہ آتا ہے، بھی کل پرسوں مجھے ذکر کیا، ہمارے گھروں میں اصل میں چونکہ تربیت نہیں ہے، دینی ماحول نہیں ہے، اس لیے مائیں باقاعدہ اس قسم کے جملے کہہ دیتی ہیں بعض اوقات، جو بہت ہی برے جملے ہوتے ہیں۔ بچہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی دو باتوں کی طرف بہت والدہ، ایک تو کہتی ہیں داڑھی کٹاؤ، اور دوسرا یہ کہ ٹخنے جو ہیں تمہارے بہت اوپر ہوتے ہیں، شلوار یا قمیض جو بھی ہے اس کو نیچے کرو۔ اور بعض اوقات کہتی کیا دیہاتی معلوم ہوتے ہو، اجٹ معلوم ہوتے ہو، دقیانوس معلوم ہوتے ہو، الیاذ باللہ۔ یہ گویا بات یہ ہے۔ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسی خواتین، مرد ہوں یا عورت ہوں، یعنی ماں ہو یا باپ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم سب امتی ہیں، جیسے آپ کے لیے ان کی بات ماننا ضروری ہے، ماں باپ کے لیے بھی ماننا ضروری ہے۔ ماں باپ اگر اپنے آپ کو امتی نہیں سمجھتے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے غلام ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ایسے جملوں سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر خود عمل نہیں کرتا آدمی تو کم سے کم دوسرے کو تو کرنے دے، لیکن یہاں معاملہ ہی بالکل الٹا ہے، اس بیچارے کو بار بار اس پر مجبور کیا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھو، اور باقاعدہ اس کو تانے دیے کہ دیکھو تمہارے فلاں کزنز وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، ان کی داڑیاں بھی نہیں ہیں یا وہ چھے بھی تو چھوٹی سی ہیں، اس لیے تم بھی ایسا کر لو۔ تو یعنی ہمارے لیے نمونہ کزن ہے، اللہ کے نبی نہیں؟ میرا عزیزو کچھ سوچو، خیال کرو، یہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی، چاہے کوئی 20 سال زندگی گزار کے چلا جائے، کوئی 100 سال گزار کے چلا جائے، لیکن جانا تو ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس حال میں جائیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت دل میں لے کر جائیں۔ میں نے اس بچے کو بھی یہ کہا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کی بے ادبی تو نہ کریں، ان سے سخت کلامی بھی نہ کریں، اور کوئی لہجہ بدل کے بھی بات نہ کریں۔ ایسے ہی باتوں کا عام طور پر اول جواب نہیں ہوتا، اور اگر بالفرض جواب دیں بھی تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ان کو بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت یہی ہے۔ اس لیے دو باتیں ہیں کہ یہ میں آپ کی بات مانوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں، آپ مجھے بتا دیجئے میں کس کی بات پر عمل کروں۔ لیکن یہ سب باتیں ادب اور احترام کے ساتھ دائرے میں رہتے ہوئے اپنے والدین سے کہہ دینی چاہیے، اس لیے کہ اچھا پھر وہ یہ اصل میں یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ کہتی ہیں کہ میں تمہاری ماں ہوں، میرا حکم جو ہے وہ تمہارے لیے سب سے اوپر۔ میں نے کہا کہ بے شک والدین ہیں، شریعت نے اس کی بھی حدود رکھی ہے، ان کا حکم یقیناً بجا لانا مباح امور میں ضروری ہے۔ جو امور مباح ہیں یعنی دونوں طرف برابر ہیں کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، اگر جو ماں باپ کہہ دیں اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن جہاں اللہ اور رسول کا حکم آ جائے، اگر ماں باپ اس کے مخالف کوئی حکم دیں، اب ان کی بات ماننا نہیں۔ قرآن مجید نے خود کہا کہ فلا تطعہما، اگر وہ تمہیں کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہو، فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہ کرو۔ اور حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالی کی نافرمانی جائز نہیں ہے، اللہ تعالی کی نافرمانی جائز نہیں ہے مخلوق کی اطاعت، لا طاعت لمخلوق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے فی معصیت الخالق، خالق کی اگر نافرمانی ہوتی ہو، یعنی کوئی چاہے وہ والد ہوں، دادا ہوں، نانا نانی ہوں، والدہ ہوں، کوئی حکم ایسا دے رہے ہوں کہ جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو بے شک ان سے ہم بے ادبی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، ان کو سخت جواب نہ دیں، لیکن ان کی اطاعت کرنا اس صورت میں لازم نہیں۔ ہاں جو بات وہ جائز کہتے ہوں تو دل و جان سے ان کی بات کو ماننا چاہیے، ادب احترام پورا پورا کرتے رہو، ان کی بات مانتے رہو۔ تو بہرحال یہ شریع احکام ہیں، ہمیں اس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی جب کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر چوں چرا کیسی، چوں چرا تو وہاں پر ہوتی ہے جہاں محبت کی کمی ہو، جس سے محبت ہو اس کے لیے پھر چوں چرا نہیں ہوتی، پھر اس نے جو کہہ دیا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جب اللہ اور رسول کا حکم سامنے آ جاتا ہے اپنی گردن جھکا دو، بس وہاں پھر بات ختم ہو جاتی۔ اور خدا نہ کرے اگر اس وقت طبیعت اس طرف مائل نہ ہو رہی ہو یا ہمارا ماحول ایسا نہ ہو تو کم از کم اس کو برا مت کہو، یہ کم تر درجہ ہے۔ اور اللہ سے دعا ضرور کرتے رہو کہ یا اللہ میں چاہتا تو ہوں کہ میں اپنی اصلاح کر لوں، لیکن ابھی میرا ماحول میرا مخالف، میری ہمت نہیں ہوتی، آپ ہمت پیدا کر دی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ درست ہو گئے، ہم درست ہو گئے، ساری دنیا پھر آپ سے ڈرے گی۔ جب تک ہم دنیا سے ڈرتے رہیں گے دنیا ڈراتی رہے گی، لیکن صرف اللہ سے اگر ہم نے ڈرنا شروع کر دیا پھر کوئی انشاءاللہ مخلوق سے ہم ڈرنے والے نہیں رہیں گے۔ ڈرتا آدمی جب تک ہے جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا، بادشاہ تھا کوئی، اس کے پاس جب گیا اس کی کٹیا میں تو اس نے ٹانگے پھیلا رکھی تھی، بادشاہ آیا تب بھی اس نے اپنی ٹانگے پھیلائے رکھی، لیٹا رہا، درویش آدمی تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹانگے پھیلانا کب سے سیکھ لیا تم نے؟ کہا جب سے میں نے اپنے ہاتھوں کو چھوٹا کر لیا، مطلب لوگوں کے آگے میں ہاتھ نہیں پھیلاتا تو ٹانگے لمبی کر لیتا ہوں۔ جو آدمی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا وہ اپنی ٹانگے بھی لمبی نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے اپنی خواہشیں نہ رکھیں، ان سے ہمارا کوئی مطلب نہ ہو تو پھر کیا ضرورت ہے ان سے ڈرنے کی؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو پھر کسی کی پرواہ نہیں چاہیے۔ پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، ہماری پیش نظر تو اللہ کی مرضیوں کے، اللہ کیا چاہ رہے ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں ہم بھی وہی چاہیں گے، بس ہر چ مرضی مولا ازہما اولا، جو اللہ کی مرضی وہ سب سے بہتر بڑھ کر۔ تو جب تک ہماری عزت، ہمارا احترام، ہماری قدر، ہماری عظمت اللہ اور رسول کے احکام ماننے میں ہیں، اگر ہم غیروں کی تقلید کرتے رہیں چاہے بالکل ان جیسے بن جائیں، یاد رکھیے کبھی کوئی قوم ہماری عزت نہیں کرے گی، ہمیں وہ احترام نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جب یہ اپنے رسول کے نہیں، اپنے خدا کے نہیں تو ہمارے کہاں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ اور رسول کے ہوئے تو یقیناً پھر ساری قومیں ڈریں گی۔ افسوس یہی ہے کہ آج غدار بھی ہم ہی میں پیدا ہو جاتے ہیں، غلط کاموں کے لیے مائل بھی ہم ہی ہو جاتے ہیں، انہیں اپنوں کو تو آگ میں جھونکنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ سب کام تو مسلمان خود ہی کر لیتا ہے، کوئی ڈالر کے لالچ میں، کوئی ریال کے لالچ میں، کوئی پیسوں کے لالچ میں، بس ان سب کاموں کو ہم اختیار کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں، بدنام بھی ہو رہے ہیں، ہماری نہ عزت ہے، نہ احترام ہے، نہ قدر ہے۔ دیکھیے سب کچھ روزانہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ ہماری حکومتیں ان سے بات منوا سکتی اور نہ کچھ، اس لیے کہ ہم نے ہاتھ پھیلا رکھے، حکومتوں نے بھی ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، کیونکہ بدلے میں ڈالر مل رہے ہیں، ریال مل رہے ہیں، لہذا ہم ان سے کیسے بات کہہ سکتے ہیں، آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتے۔ اوپر سے عوام کو خوش کرنے کے لیے ہم جو چاہے کہہ لیں، جو چاہے مضمون چھاپ دیں، جو چاہے بیان داغ دیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ چون بہجرا میرا ودی کارے دیگر می کنن، جب یہ کمروں میں جاتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، پھر یہ دوسرے کام کرتا، پھر ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو من شدی من تو شدم تاکس نہ کوئی اعتباد ازا من دیگرم تو دیگرے، تو میں ہو جاؤں میں تو ہو جائے، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ تو اور ہے میں اور ہوں، پھر سب ایک ہو جاتے۔ روزانہ رات دن اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ صاحب آج فلاں نے یہ بات کہی، فلاں نے یہ بات کہی، لیکن اسی دوسرے دن اخبار پڑھ لو پتہ چلے کہ باہم سب شیر و شکر ہو گئے، سب ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو مقصود ہے وہ سب ایک ہی، سب کا مقصد ایک ہی۔ لیکن اگر ہم اللہ سے ڈریں اور خوف اللہ کا ہو تو یقیناً اللہ رب العزت اس لائق بھی ہیں کہ ان سے ڈرا جائے، ان کا خوف اپنے دل میں ہو، ان کی عظمت ہمارے دل میں ہو، ان کی قدر ہمارے دل میں ہو۔ اور جب انشاءاللہ اگر ہمارے دل میں یہ بات جم گئی تو پھر ساری مخلوق کے اللہ تعالی ہمارا روب ڈال دیں گے۔ ہماری جو ہوا پھڑ گئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے۔ ہم کسی کو قتل کرتے ہوئے نہیں سوچتے، کسی کو مارتے ہوئے نہیں سوچتے، کسی کی جیب میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے نہیں سوچتے، کسی کو گھر کو لوٹتے ہوئے نہیں سوچتے، اللہ کا خوف آتا نہیں دل میں۔ جب آتا نہیں ہے تو اس کے نتائج سب بھگت رہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اعمال ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اور یہ بات میں پھر عرض کرتا ہوں، بہت ہی یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ دل کے درد کے ساتھ، خدا نہ کرے کسی خاص شخص کو یا کسی کو تان یا اس کو مقصود نہیں ہے، اصل یہی ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم ایسے ہو کہ جب کوئی تمہیں دیکھے تو اسے اللہ یاد آ جائے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ آدمی اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، اپنی چال ڈھال بھی ایسی بنائے کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جب اسے دیکھیں تو کہیں کہ واقعی اللہ کا بندہ ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ اور رسول کی اطاعت کریں. اور میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پھر عرض کر دیتا ہوں کہ سخت دلی سے گریز کرنا چاہیے, سخت رویے سے گریز کرنا چاہیے, اعتدال کا راستہ اختیار کریں. اور جہاں تک معاملہ ہے دین پر چلنے کا, جب عمل کا وقت آئے تو عمل میں سخت رہیے, لیکن پھر بھی زبان کے نرم رہیے. یعنی جو بات ہم نرمی سے کہہ سکتے ہیں, کیا ضروری ہے کہ گالی بکر کہیں کسی کو, برا بھلا کہہ کر کہیں, وہ بات ہم نرمی سے بھی تو کہہ سکتے ہیں. تو اپنی زبان کو نرم رکھیں, کم از کم اس کا اثر انشاءاللہ دوسرے پر ضرور ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے جو کچھ بھی کر رہا, لیکن کسی سے بد اخلاقی نہ کریں, کسی کو گالی مت بکیں, کسی کو برا بھلا مت کہیں. البتہ آپ اپنے عمل پر پکے رہیے, پختہ رہیے, انشاءاللہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم ڈاواں ڈول ہوئے, کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر لڑک گئے, تو لوگ کہیں گے میاں یہ ایسا ہی ہے, کل کچھ ہے آج کچھ ہے پرسوں کچھ ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. لیکن اگر آپ عمل کے پختہ رہے تو انشاءاللہ ایک دن ہر آدمی سمجھے گا کہ بھئی جو کچھ بھی ہے آدمی پختہ ہے, دین پر ثابت قدم ہے. تو بس یہی چیز اصل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے, خاص طور پر اس زمانے میں کہ صبح اور شام کا پتہ نہیں چلتا. حدیث میں آتا بھی ہے, آپ نے فرمایا کہ صبح کچھ ہوگا شام کو آدمی, یعنی صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر, شام کو کافر ہوگا تو صبح مسلمان. یہ اس طرح سے ایام آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے, کیونکہ سب سے بڑا ہمارا اثاثہ یہی ہے. اگر خدا نہ کرے دین چلا گیا, ایمان ختم ہو گیا, پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں باقی. لیکن سب کچھ چلا جائے, ایمان باقی ہے, تو سب سے بڑی دولت الحمدللہ ہم اس کو محفوظ کر کے بچا کر اگر قبر میں لے جا سکیں تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے. اگر ایمان بچا کر اپنی قبر میں ہم لے جائیں تو میرے عزیز بھائیو, یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, کہ انشاءاللہ پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. لیکن ایمان ہمارا نہ رہا ہے اور ہمارے پاس سب کچھ ہو تو مر کے وہ سب کچھ چھن جائے گا, اور ایمان بھی نہ رہا تو پھر ہماری کامیابی ختم. اللہ سے دعا فرمائیے مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرمائے, آپ کو بھی عطا فرمائے, اور اس دولت پر ثابت قدمی عطا فرمائے, کہ ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کریں اور قبر میں بھی یہ ایمان ہمارے ساتھ ہو. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پر اور ملک میں رہنے والوں پر رحم فرما. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما, یقیناً ہمارے اعمال درست نہیں ہیں. اے اللہ ہم نے تجھے ناراض کر رکھا ہے اپنی بدعمالیوں کے سبب, اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے, کرم فرما دے, ہمارے اعمال کو درست فرما دے, ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے, دین پر ثابت قدمی ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے گھر والوں پر بھی رحم فرما, ہمارے محلوں پر رحم فرما. اے اللہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر پر, کراچی پر رحم فرما. اس کے علاوہ یا اللہ پورے پاکستان پر رحم فرما, بلکہ پورے عالم اسلام پر رحم فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی تکالیف کو مصائب کو دور فرما کر, یا اللہ انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما کر, یا اللہ راحت اور سکون اور چین والی زندگی عطا فرما, عافیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی قدر کی توفیق عطا فرما, اپنے نام کی عظمت ہمیں عطا فرما, اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما. اے اللہ باہم ہم سب مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما, اے اللہ باہم شیر و شکر فرما, ایک دوسرے کی عزت احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جان مال ایمان کی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جان کی مال کی ایمان کی حفاظت فرما, عزت اور آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے گھر کی عورتوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس زمانے میں کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اپنے فضل خاص سے آپ تو جانتے ہیں, یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما کر ہر شر سے اور فتنوں سے محفوظ فرما. اچانک آ جانے والی موت سے, ایکسیڈنٹ سے, اے اللہ ڈاکے سے, چوری سے, اور اسی طرح کسی بھی پریشانی سے یا اللہ اور مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے, یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے, اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے, جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائیے, ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما, ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں, یا اللہ تو ان کی ان کی مکاریوں کو انہی پر لوٹا دے، اے اللہ ان کے مکر و فریب کو انہی پر لوٹا دے، ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دے، اے اللہ کفار و یہود جو ہمارے ملک میں بے چینی اضطراب پیدا کرنا چاہتے ہیں، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانا چاہتے ہیں، مختلف ہتھ کنڈے اور طریقے استعمال کر کے، یا اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر لوٹا دے، اے اللہ ان کے مکر و فریب کو انہی پر لوٹا دے، اے اللہ ہم مسلمانوں کو عزت بھی عطا فرما، اے اللہ عزت بھی عطا فرما، عظمت بھی عطا فرما، اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت بھی فرما، اے اللہ مسجد میں جتنے آنے والے نمازی ہیں اپنے فضل خاص سے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اور ان کے جو متعلقین ہیں ان کو بھی، اور متعلقین کے متعلقین کو بھی سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضرت والا حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کبھی ان پر آج کل کیفیت ایسی ہے کہ کچھ کبھی بیمار ہیں اور کبھی صحت ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے اور شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گھروں میں بھی جو بیمار ہیں، رشتہ داروں میں بیمار ہیں، عزیزوں میں، متعلقین میں، ان سب کو بھی شفا یاب فرما، سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما، اے اللہ یہاں جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کو شفا کامل عطا فرما، اے اللہ ان بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، اے اللہ جو آئندہ پیدا ہونے والی ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرما دے، اور جو موجودہ بیماریاں ہیں چاہے جسمانی ہوں روحانی ہوں، یا اللہ ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے گھر والوں، ہمارے بچوں کو سب کی حفاظت فرما، ہر شر و فتنوں سے بچا، ہر شر و فتنوں سے بچا، ہر ناگہانی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہیں آقا و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم میں سے کسی کا کبھی بھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔